سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاہ جامع قرب. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ, ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ, تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ. سرفروشی دل فروشی جاں فروشی سب صحیح, سرفروشی دل فروشی جاں پی کے خونے آرزو پھر کہے جامے قرب دیکھ, پی کے خونے آرزو پھر کہے جامے قرب دیکھ, سر فروشی دل فروشی جاں فروشی سب صحیح, پی کے خونے آرزو پھر کیسے جامے قرب دیکھ, تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی, ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب سر فروشی دل فروشی جاں فروشی سب صحیح, پی کے خونے آرزو پھر کیسے جامے قرب دیکھ, پی کے خونے آرزو پھر کیسے جامے قرب
والا رحمہ اللہ ان اشعار میں یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ گناہ سے بچنے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد گناہ سے بچنے پر رکھی ہے, نہ تہجد پہ رکھی ہے, نہ نفلی عمروں پہ رکھی ہے, نہ ذکر و عبادات پہ رکھی ہے, بلکہ ان اولیاءہ الا المتقون, فرمایا کہ اس کے ولی تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں گناہ سے بچنے والے ہیں. آنکھ کا گناہ, دل کا گناہ, زبان کا گناہ, ہاتھ پیروں کا گناہ, گناہوں سے بچنے والے وہ ہیں اللہ کے ولی, اللہ کے دوست. ذکر و طاعت قرب میں معاون ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں معاون ضرور ہوتے ہیں, لیکن بنیاد تقویٰ ہے. بس حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ناجائز آرزوؤں کا خون کر کے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی تیز رفتاری سے اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں, اور اپنے دل کو توڑنے سے, اللہ کے لیے توڑنے سے وہ سکون اور وہ خوشی محسوس ہوتی ہے جس پر سارے عالم کے پھول اگر گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کی سلامی کا حق ادا نہیں ہوتا, اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے راستے میں ایک کانٹا چبھ جانے سے، یعنی اللہ کے راستے کا ایک غم اٹھانے سے، اگر اس غم کو سارے عالم کے پھول گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس غم کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم و شان دولت ہے اللہ کے راستے میں غم اٹھانا، یعنی گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، حسرت اٹھانا، یہ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور بہت جگہ تقوی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جتنی اور کسی عبادت کو اہمیت نہیں دی گئی، معلوم ہوا کہ تقوی بھی زبردست عبادت ہے، اور اس کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں خالی بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ اگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تنہا بھی بیٹھے ہیں، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خلوت مع الحق ہے، خلوت مع شیطان اور نفس نہیں ہے، دل میں گندے خیالات نہیں پکا رہے، ان میں مشغول نہیں ہو رہے، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، کبھی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کر لیا، کبھی دل میں اللہ کی یاد ہے، اور مسلسل یہ یاد جو ہے وہ قائم ہے، تو یہ شخص سب سے بڑا ولی ہے، قلندر ہے زمانے کا۔ کہ قلندر وہ طبقہ ہے اولیاء کا کہ جن کا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ زاویہ قائمہ سے قائم رہتا ہے، بالکل بالکل زیادہ قائم رہتا ہے، صراط مستقیم کی طرح بالکل 90 درجے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں کرتے یہ لوگ۔ گناہ تو دور کی بات ہے، غفلت بھی ان کو اللہ سے نہیں ہوتی ایک لمحے کو، اگر ذرہ برابر غفلت ہو جائے، جو ان کی سوئی ہے تعلق کی، تعلق مع اللہ کی، ذرا سی ہل بھی جائے تو یہ کانپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار اور آہ و زاری ایسی کرتے ہیں کہ عرش اعظم کو ہلا دیتے ہیں۔ ایک لمحہ اللہ سے غفلت نہیں ہوتی ان اولیاء کو، یہ ہے قلندرانہ مزاج، اور اس کو جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ انتہائی ناسمجھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناسمجھی سے، بیوقوفی سے، بیوقوفی کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہونے دیں، اللہ اپنی ذات عالی سے ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہونے دیں، اور گناہ یا خطا ہو جائے یا غفلت ہو جائے تو خوب توبہ اور استغفار کی توفیق دیں، کہ توبہ اور استغفار کر لینے والا بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے، متقی ہوتا ہے وہ بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار و توبہ کو بھی اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر کیا فائدہ خانقاہوں میں جانے سے؟ اب سنیے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غافل سے بھی خطا ہوگی اور ذاکر سے بھی خطا ہوگی، تو دونوں کی خطاؤں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہوگا وہ جب گناہ کرے گا تو بالکل گناہ میں ڈوب کر پورا مزہ لے گا، جبکہ ذکر اللہ کرنے والا، خانقاہوں میں جانے والا جب کبھی گناہ میں ملوث ہوگا تو دھڑکتے دل کے ساتھ گناہ کرے گا، یعنی خوف اور ڈر اس کے دل میں ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ذکر کرنے سے تم ذاکر بن جاؤ گے، اب خطا ہوگی تو ذاکر کی خطا ہوگی، غافل کی خطا نہ ہوگی۔ غافل کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے دل پر اندھیرے پر اندھیرے چڑھتے چلے جاتے ہیں، غفلت میں، پستی میں گرتا چلا جاتا ہے، اور ذاکر جب خطا کر بیٹھتا ہے تو ذکر کے نور کی برکت سے اس کو توفیق توبہ ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جو اللہ سے غافل ہے، جس کے دل میں اللہ کا خیال ہی نہیں، اس نے حضور قلب کو دیکھا ہی نہیں، تو اس کو توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غفلت کے اندھیروں میں رہنے کا عادی ہے۔ جیسے ایک آدمی کے گھر غربت کی وجہ سے بجلی نہیں لگی، وہ جانتا ہی نہیں کہ بجلی سے کیا روشنی ملتی ہے، تو بجلی کے چلے جانے سے کیا اسے کچھ گھبراہٹ ہوگی؟ برعکس اس کے جس کے گھر میں بجلی ہوتی ہے، اس کے گھر سے جب فیوز اڑتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو بتاؤ اس کا جی گھبراتا ہے کہ نہیں؟ جب روشنی میں رہنے کا عادی ہے، جو روشنی میں رہنے کا عادی ہے، جب اس کے گھر کی بجلی فیل ہوتی ہے تو فوراً پاور ہاؤس کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ روشنی کے بغیر جی گھبرا رہا ہے، جلدی بجلی بھیجو۔ تو ذکر کی برکت سے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی روشنی میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر اس سے کبھی بدنگاہی ہوگی تو وہ اپنے دل میں اندھیرا محسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ کو وائرلیس کرے گا کہ میرے دل کی بجلی فیل ہو گئی ہے، جلدی روشنی بھیج دیجئے۔ اس کو دل کے اندھیروں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تو اس زمانے میں شرق اوسط میں ان کے علم کا غلغلہ مچا ہوا تھا۔ پہلے خانقاہوں کے قائل نہ تھے، ساتھیوں میں مذاق کرتے تھے کہ تھانہ بھون میں ایسا کیا رکھا ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جب حاضر ہوئے تو حضرت سے سوال کیا کہ حضرت، فقیری کی تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ اب حضرت کی تواضع اور فنائیت دیکھیے۔ فرمایا، مجھ جیسا طالب علم آپ جیسے عالم فاضل کو کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ ہاں، جو بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے وہی سنائے دیتا ہوں کہ فقیری کی حقیقت فنائیت ہے، یعنی فقیری نام ہے اپنے نفس کو مٹا دینے کا۔ مجلس کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور حضرت کی مدح و تعریف میں کچھ شعر کہے۔ ایک ہی مجلس میں دل کی دنیا بدل گئی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، اور چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے، جب پہلی بار خانقاہ تھانہ بھون میں حاضر ہوئے تو یہ شعر لکھ کر بھیجا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ پھر تو ایسا مٹایا کہ جب حضرت نے بغرض اصلاح کسی بات پر خانقاہ سے نکالا تو باہر آ کر سرکاری فٹ پاتھ پر اپنا عالی شان بستر لگا دیا۔ سوچئے، موٹر موجود، ان کے چپڑاسی بھی کھڑے ہیں، لیکن کچھ پرواہ نہ کی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ اور پھر ایک شعر میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ عاشق صادق یہی کہتا ہے کہ بھگانے کی حکومت آپ کی ہے، لیکن نہ بھاگنے کی حکومت ہماری ہے۔ یہی خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے ڈپٹی کلکٹری کے زمانے میں لکھنؤ کے بازار میں جا کر اپنا مرغا بیچا ہے، کیونکہ کٹخنا ہو گیا تھا، جو اس کے قریب آتا اسی کے پیر کو زخمی کر دیتا۔ ملازم سے کہا کہ اس کو بازار لے جا کر بیچ دیں، سخت تاکید کر دی کہ جس کو بیچو اس کو اس کا عیب ضرور بتا دینا، اگر عیب نہ بتایا تو ناجائز ہو جائے گا۔ ابھی ملازم تھوڑی دور گیا تھا کہ ان کو خوف ہوا کہ اگر اس نے عیب بتانے میں کوتاہی کی تو سوال مجھ سے ہوگا۔ اس کو آواز دی، خود مرغا بغل میں دبایا اور بازار میں جا کر چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ جو گاہک آتا اس سے کہتے، یہ مرغا 10 روپے کا ہے، مگر اس میں ایک عیب ہے کہ کٹخنا ہو گیا ہے، اس لیے 5 ہی روپے کا دے دوں گا۔ ایسی ہمت اور فنائے نفس کہاں سے آئی؟ در رہے منزل لیلا خطر ہاست بجا، شرط اول قدم آنست کے مجنوں باشی۔ محبوب کی منزل کے راستے میں بہت خطرات ہیں، یہاں تو پہلا قدم اٹھانے کی شرط یہ ہے کہ مجنوں بن جاؤ۔ نہ لو نام الفت جو خود داریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں۔ نہ لو نام الفت جو خود داریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں۔ دوران مجلس ایک صاحب نے پیر پھیلا کر بیٹھنے کی غرض سے برابر والے صاحب کو کھسکنے کے لیے اشارہ کیا۔ حضرت والا دامت برکاتہم کی نظر پڑی، حالانکہ وہ صاحب چاہتے تو کچھ آگے بڑھ کر پیر پھیلا سکتے تھے۔ حضرت والا نے تنبیہ فرمائی کہ آپ کو دوسرے کو ہٹانے کے بجائے خود آگے بڑھ کر بیٹھنا چاہیے تھا، یہ راستہ خود کو مٹانے کا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اتنے میں ایک عرب آیا اور حضرت کو کھسکا کر خود ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور حضرت کو ڈانٹا بھی کہ یہ ستون کوئی آپ کی ملکیت ہے، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ حضرت بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمانوں اور زمینوں کے خالق، آپ میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے اسلام پر وفات دیجئے اور نیک بندوں میں شامل کر دینا۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اس سے مسئلہ سلوک کا بیان کرتے ہیں، فیہ خوف الانبیاء مع عصمتہم وامتناع الکفر علیہم فکیف یصح لغیرہم ان یغتر بصلاحہ، کہ اس سے انبیاء علیہ السلام کے خوف کا معلوم ہوتا ہے باوجود اس کے کہ وہ معصوم ہیں بے خطا ہیں، اور کفر ان کے لیے محال اور ممتنع ہے، ناممکن ہے، پھر بھی اتنا خوف تو غیر نبی کے لیے کیسے صحیح ہوگا کہ اپنی چند رکعات یا کچھ نیکی کر کے وہ خود کو اچھا سمجھنے لگے۔ اس سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں ارے نالائق، نبیوں کو کا تو یہ حال ہے، تو کہاں سے اتنا بڑا ہو گیا؟ پتہ چلے گا کہ خاتمہ کیسا ہے، خاتمے کے دن پیشی ہوگی، قیامت کے دن پیشی ہوگی، پھر اللہ دام لگائے گا۔ کسی غلام کو اپنا دام لگانے کا اختیار نہیں، غلاموں کی قیمت مالک لگائے گا۔ کوئی غلام اپنے تہجد اور عبادت سے اپنی قیمت خود لگا لے تو وہ بے وقوف ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پکڑنا بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی پہلی امت کے سفر میں تھے کہ ان کو بارش نے گھیر لیا اور وہ پہاڑ کے غار کی طرف گئے اور اس میں پناہ لی۔ اچانک اس پہاڑ کے منہ پر ایک چٹان آ گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے کسی نیک عمل کے متعلق سوچو جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، اسی عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، شاید اللہ اس مصیبت کو کھول دے۔ چنانچہ تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ لہذا کبھی اس طرح دعا کر لیا کرو کہ اے اللہ، اگر میرا کوئی عمل زندگی بھر میں قبول ہو گیا ہو، آپ نے پسند فرما لیا ہو، تو اس کے صدقے میں میری کامل اصلاح فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی عامر او ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسق آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواه البخاري. حضرت ابی عامر یا ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو خز اور ریشم کو اور شراب کو اور باجوں کو حلال اور جائز کر لیں گی، اور ان میں سے کچھ قومیں اونچے پہاڑوں کے پہلو میں قیام اختیار کریں گی، یعنی ان کی جائے قیام مشہور اور نمایاں جگہ ہوگی کہ گدا اور محتاج سب ان کو دیکھنے آئیں گے اور حاجتیں طلب کریں گے. رات کے وقت ان کے مویشی جو چرنے کو گئے تھے واپس آئیں گے پیٹ بھرے ہوئے اور تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، اور ایک سائل ان کے پاس حاجت کے سبب آئے گا تاکہ مویشی کے دودھ سے محظوظ ہو سکے. وہ اس سے کہہ دیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا. پھر رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور پہاڑ کو ان کے بعض آدمیوں پر گرا دے گا اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا اور بندر اور سور بنا دے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خصف اور مسخ کا عذاب اس امت پر بھی ہوگا جیسا کہ اگلی امتوں پر ہوا. پس حدیثوں میں جو اس کی نفی آئی ہے وہ یا تو محمول ہے اس معنی پر کہ اس امت کے اول زمانے میں ایسا نہ ہوگا، اور یا محمول ہے کہ تمام امت پر خصف و مسخ نہ ہوگا، بس بعض پر ہو سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اذان و اقامت کی سنتیں. اذان اور اقامت قبلہ رو کہنا سنت ہے. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے. اذان میں حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے، لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخ ہی رہیں، یعنی پورے سینے کو نہ ہلائے بلکہ صرف دائیں بائیں گردن سے دائیں بائیں کرے. جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنیں تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے جائیں، اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا وبررتا کہا جائے گا. اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا، لیکن قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے گا. اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. درود شریف پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھیں جو بخاری شریف کتاب الاذان میں منقول ہے. اذان کے بعد کی دعا یہ ہے: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ترجمہ: اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. انک لا تخلف المیعاد بخاری میں نہیں ہے، امام بیہقی نے سنن کبیر میں نقل کیا ہے. اور ودرجۃ الرفیع کا لفظ اور یا ارحم الراحمین وغیرہ الفاظ جو مشہور ہیں، ان کا ثبوت روایات میں نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب زیادہ ہے. اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کا انعام ہے. نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیسری روایت، جب آپ 35 برس کے ہوئے، قریش نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ ہر حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔ قریب تھا کہ ان میں ہتھیار چلے۔ آخر اہل رائے نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب میں پہلے آوے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو۔ سو سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ محمد ہیں، امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کا ایک ایک پلہ تھام لے اور خانہ کعبہ تک لاوے۔ جب وہاں تک پہنچا آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب راضی ہو گئے۔ اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بناوے، کہ فعل وکیل کا بمنزلہ موکل کے ہوتا ہے، تو اس طرح رکھنے میں بھی سب شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا ومن ذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم اجعل قلوبنا، اللهم اجعل في قلوبنا، اللهم اجعل قلبي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا، واجعل لي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا، واجعل في نفسي نورا فأعظم لي نورا، واجعلني نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم أعطني نورا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ آمين آمين۔ ایک بات یہ کہنی ہے، وہ موبائل دیجیے گا۔ ہمارے حضرت والا بنگلہ دیش شیخ الحدیث شیخ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی مجلس آج ہوئی، اس میں حضرت والا دامت برکات ہم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ آیا ہے وہ میں پڑھ کر سنا دوں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ کمائی اور آمدنی میں حرام کی آمیزش ہو تو یہ حق تقوی کے خلاف ہے، کمائی اور آمدنی میں حرام کی آمیزش ہو تو یہ حق تقوی کے خلاف ہے۔ اور ایک یہ ارشاد فرمایا کہ دل اور عقل اور دماغ اور جگر اور زبان، دانت، آنکھ، ناک، گلا، قوت سمع یعنی کان اور بصر یعنی دیکھنے کی قوت اور معدہ غرض جن جن اعضاء سے جڑ کر جسم بنتا ہے اس جسم کے سارے اعضاء اپنی اپنی ذمہ داری میں ہر وقت فعال رہتے ہیں یہ حق تعالیٰ کا ہم پر بے شمار احسانات ہیں ورنہ تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے اس لیے ان بے شمار نعمتوں پر ہر ہر وقت شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ قلب اور عقل دل اور دماغ جگر زبان دانت آنکھ ناک گلا قوت سمع اور بصر اور معدہ غرض جن جن اعضاء سے جڑ کر جسم بنتا ہے اس جسم کے سارے اعضاء اپنی اپنی ذمہ داری میں ان کا ہر وقت فعال رہنا حق تعالیٰ کا ہم پر بے شمار احسان ہے ورنہ تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے اس لیے ان بے شمار نعمتوں پر ہر وقت شکر گزاری ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔